الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اتقى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کا دل اللہ رب العزت کا گھر ہے، قلب عبداللہ عرش اللہ ہے. جس طرح ہر انسان اپنے گھر کو صاف ستھرا دیکھنا پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مالک الملک ہیں، احکم الحاکمین ہیں، وہ بھی اپنے دل کو اپنے گھر کو صاف دیکھنا پسند فرماتے ہیں. اس لیے ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم اپنے دل کو صاف رکھیں. اس دل پر جو گناہوں کے دھبے لگ جاتے ہیں، دل میں جو نفرتیں ہوتی ہیں، دوسروں کے بارے میں کینہ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، شہوت، غضب، یہ سب بیماریاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم اس کا علاج کرواؤ تاکہ تمہارا دل قلب سلیم بن جائے، قلب سقیم نہ بنے. آج ہمارے دل میں بیماریاں بھری ہوئی ہیں، یہ قلب قلب سقیم ہے. اور گناہوں کے دبوں کی کیا بات کہ دل ہما داغ داغ شاؤ پمبا کجا کجا نے ہم. دل تو سارا ہی داغ داغ بن گیا، مرہم کہاں کہاں اس پر رکھیں. اس دل کا کام ہم نے اتنا خراب کر لیا. یہ تو جب انسان بنتا ہے یا بناتا ہے تب پتہ پاتا ہے. پہلے احساس نہیں ہوتا کہ بننا کتنا مشکل کام ہے. جب محنت کرتا ہے تب سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہے، مشکل کام ہے. مصحفی ہم تو سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، مصحفی ہم تو سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. یہ تو جب پیوند کاری شروع کرتے ہیں نا، سمجھ تب لگتی ہے کہ ہم نے دل پہ کہاں کہاں زخم لگا لیے. تو اس لیے اس دل کی صفائی کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دل اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنا گھر کیوں نہیں صاف کروا دیتے؟ ایک اشکال پیش آتا ہے. تو بھئی دنیا میں دستور یہ ہے کہ جو مالک ہوتا ہے وہ کرایہ دار کو جب گھر کرائے پہ دیتا ہے تو ذمہ لگاتا ہے میرے گھر کو صاف رکھنا. تو گھر کو صاف رکھنا کرایہ دار کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر وہ صاف نہ رکھے تو مالک اس کو کئی دفعہ کرایہ پہ دینا ہی بند کر دیتا ہے، نکل نکل جاؤ نکال دیتا ہے. اس دنیا میں یہ دل ہمارے اختیار میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی ذمہ ڈال دیا کہ میرے گھر کو صاف رکھنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے. اب یہ جو دل کا گھر ہے، اس میں انسان کے بہت سارے بت آ جاتے ہیں. جیسے بیت اللہ شریف میں 360 بت رکھے گئے تھے، ہمارے دل بھی بت سے بھرا ہوتا ہے کئی مرتبہ، تخیل کے ہوں یا نفسانی شیطانی محبتوں کے ہوں، یہ سب کے سب بت ہوتے ہیں. کہیں دنیا کا بت ہے، کہیں کسی عورت کا بت ہے. اب ان بتوں سے اس گھر کو خالی کرنا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بیت اللہ کو خالی کروایا نا بتوں سے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایسی ان کی مدد فرمائی کہ 10 سال کے قلیل عرصے میں ہجرت کے بعد پھر ان کو دوبارہ واپس پہنچا دیا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وحدم الاحزاب وحدہ. اس ایک اللہ نے سب گروہوں کو شکست عطا فرمائی، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی. تو ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم بھی اس اندر کے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگے. اور اللہ مدد فرماتے ہیں، اگر کوئی مخلص ہو کے کوشش کرے اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. چنانچہ چند کاموں میں اللہ تعالیٰ کی مدد لازمی ہوتی ہے. کوئی بندہ مسجد بنانے کی نیت کر لے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس میں اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیتے. بیٹی کا رشتہ، اگر کوئی نیت کر لے کہ میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، اسباب بے شک نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ بیٹی کو عزتوں سے رخصت کروائیں گے، کبھی نہیں ہوتا کہ انسان کو ذلت اٹھانی پڑے اس کام میں. اور تیسرا، جب انسان توبہ کرتا ہے اس میں اللہ کی مدد لازم ہو جاتی ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور اپنے اس دل کو صاف کرنے کی محنت کریں، کوشش کریں. دیکھیں، بیت اللہ پر ابرہہ حملہ کرنے آیا تھا ہاتھیوں کا لشکر لے کر، تو اس وقت اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود کی تھی، چنانچہ ابرہہ کے سپاہیوں نے عبد المطلب کے کچھ اونٹ تھے ان کو پکڑ لیا تھا. تو حضرت عبد المطلب نے پیغام بھیجا کہ میں آپ سے بات کرنے آنا چاہتا ہوں. وہ بادشاہ تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ یہاں کے بڑے ہیں تو میرے ساتھ بات کرنے آئیں گے تو یہ اپنا یہ گھر خود ہی میرے حوالے کر دیں گے. تو اس نے بلا لیا، حضرت عبد المطلب نے جا کر کہا کہ آپ کے فوجیوں نے میرے اونٹ پکڑے ہیں، وہ آپ مجھے واپس کر دیں. وہ بڑا حیران ہوا، یہ قوم کے سردار ہیں، انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی کہ میں آیا کس لیے ہوں. اس نے کہا کہ آپ نے بیت اللہ کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کی. انہوں نے کہا دیکھیں، اونٹ میرے تھے، میں اس کا مالک تھا، ان کی فکر میرے ذمہ تھی. یہ جو بیت اللہ ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اب جو مالک ہے وہ خود فکر کرے گا، مجھے اس کی فکر نہیں ہے. چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے خود بیت اللہ کی حفاظت فرمائی، ہاتھیوں کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں سے تہس نہس کروا دیا، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنوا دیا. اب یہاں پر مفسرین نے عجیب نقطے لکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو پرندوں سے کیوں ہلاک کروایا؟ وہ چاہتے تو زمین کو حکم دیتے، زمین پھٹ جاتی، پورا لشکر ہی اندر گزر جاتا. وہ چاہتے ان پر کوئی تیز آندھی بھیج دیتے قوم عاد کی طرح، اور وہ ان کو اڑا کے ہی لے جاتی، بجلی گر جاتی جیسے بنی اسرائیل پر گری تھی. تو کوئی بھی صورت ہو سکتی تھی، لیکن یہاں معاملہ مختلف، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو حکم دیا گیا. تو مفسرین نے اس کے جواب دیے کہ اصل وجہ یہ تھی کہ ابرہہ جانوروں میں سے سب سے زیادہ قوی جانور کو لے کر آیا تھا. ہاتھی بہت قوی جانور ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے اس میں، اللہ اکبر کبیرہ، آپ اس کا اندازہ بھی شاید نہیں لگا سکیں گے. ہم نے ایک مرتبہ دیکھا، ایک اتنا موٹا درخت تھا تو ہاتھی نے اپنی سونڈ اس کے یعنی سٹیم کے اندر نیچے ڈالی اور اس کو جھٹکا دیا تو اس کی اوپر کی شاخیں دو دو میٹر ہل رہی تھی، حالانکہ نیچے سے پکڑ کے جو زمین کے قریب ہے حصہ، اس کو ہلانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، اور اونچا درخت تھا. تو ہاتھی آیا اور اس نے اپنی سونڈ ڈالی اور سونڈ اور اس نے اپنی سونڈ ڈالی اور سونڈ ڈال کے اس نے جو ایسے جھٹکا دیا، وہ پورا اتنا بڑا درخت ایسے ہل رہا تھا کہ اس کی اوپر کی شاخیں دو دو میٹر ہل رہی تھی. اس کا پھل وہ کھانا چاہتا تھا، ہلا رہا تھا اس کو. تو ہمیں اس کے اندازہ ہوا کہ واقعی ہاتھی کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے. اور ایک مرتبہ ہمیں اور تجربہ ہوا، ہمارے ایک قریبی ساتھی تھے، وہ ہمیں نیو یارک سے واشنگٹن لے جا رہے تھے، گاڑی میں بچے بھی تھے. اللہ کی شان کے ایک جگہ سے گزرتے ہوئے وہ کہنے لگے کہ حضرت، ایک ایسے وقت میں ہم یہاں سے گزر رہے ہیں کہ اگر میں ایگزٹ لے لوں نا تو دو منٹ میں ہم ایک گیم پارک ہے وہاں پہنچ جائیں گے، اور اس وقت وہاں پر کوئی جانوروں کا شو ہوتا ہے تو ہم بچوں کو وہ دکھا سکتے ہیں. جب انہوں نے کہا تو میں نے آگے سے شعر پڑھا، مرغ دل را گلشن بہتر ز کوئے یار نیست، طالب دیدار را ذوق گلو گلزار نیست. اب وہ تو سمجھ گئے کہ بھئی نہیں چاہتے، لیکن بچے چھوٹے تھے دونوں، حبیب اللہ سیف اللہ یہ ساتھ بیٹھے تھے. اب سیف اللہ صاحب ذرا میرے قریب ہوئے، کان میں پوچھنے لگے، ابو جی انہوں نے جو آپ سے پوچھے آپ نے کیا جواب دیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا، میں نے کہا ہے کہ ہم سیدھا چلتے ہیں. کہنے لگے ابو جی جانور ہی دیکھنے ہیں نا، تو اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں، موقع ہے اور ہم قریب بھی پہنچے ہوئے ہیں، کوئی سفر کر کے جا تو نہیں رہے کہیں. تو بچوں کی یعنی ان کو اصرار کو دیکھ کے میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے پھر روک لو. اور واقعی جیسے کہا اس کے ایک منٹ کے بعد وہ ایگزٹ آ گیا, اور ایگزٹ کے بالکل ساتھ ہی وہ گیم جو پارک تھا اس کا مین گیٹ تھا, وہ ہمیں مین گیٹ سے اندر لے گئے. تو ہم نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا, ایک بڑا گراؤنڈ تھا اور اس میں ایک ہاتھی کھڑا ہوا تھا, اور ہاتھی کے ایک بیلٹ ڈالی ہوئی تھی چمڑے کی, اور پیچھے اتنا موٹا ایک رسا تھا جو میرے اندازے کے مطابق کم از کم ایک کلو میٹر لمبا ہوگا, اتنا لمبا رسا تھا. ان کا ایونٹ یہ تھا کہ جتنے لوگ وہ گیم پارک دیکھنے کے لیے آتے تھے, جب گیم پارک بند ہونے لگتا تھا تو وہ ہاتھی کے ساتھ رسا کشی کرواتے تھے. چنانچہ وہ سارے لوگ اس رسے کو پکڑ کے کھڑے ہیں, مرد اور عورتیں انگریز, ایسے لگتا تھا جیسے تنکے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیوٹیاں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں نا, تو ایسے لگ رہا تھا. ہم دیکھ کے حیران ہوئے, پھر ہمیں انہوں نے بتایا کہ جی ہاتھی کے ساتھ رسا کشی ہو رہی ہے. اب جو آدمی تھا وہ سپیکر پہ بول رہا تھا, اس نے کہا کہ دیکھیں یہ ایک ایونٹ ہے, ہم نے ہاتھی کو بیلٹ ڈال کے رسی سے باندھی ہے, اب آپ نے اس کو پیچھے کھینچنا ہے اور آپ کو ہاتھی کھینچنے کی کوشش کرے گا, تو یہ مقابلہ ہے, اس لیے آج تعداد لوگوں کی بہت زیادہ ہے, ہمیں امید ہے کہ شاید آج لوگ ون کر جائیں. اس کے بعد انہوں نے مقابلہ شروع کروایا, لوگوں نے خوب رسے کو کھینچنا شروع کیا, ہم بھی ذرا دور سے دیکھ رہے تھے سب کو کہ سب کیا کر رہے ہیں, ایسے کھینچتے کھینچتے جیسے زمین کے ساتھ بندہ لیٹ جاتا ہے نا, اس طرح زور لگا رہے تھے. ہاتھی ایک قدم پیچھے آیا, پھر دوسرا قدم پیچھے آیا, پھر تیسرا قدم, پھر چوتھا قدم, بارہ قدم پیچھے آیا. جب بارہ قدم پیچھے آیا تو اس بندے نے اسپیکر پہ پھر اعلان کیا کہ جو لائن ہے نا اس میں ایک سٹیپ باقی رہ گیا ہے, اگر آپ لوگ ہاتھی کو ایک سٹیپ پیچھے کھینچ لیں تو تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ مجمع ہاتھی سے ون کر جائے گا. اس نے ان کو ترغیب دلائی اور کہا کہ زور لگائیں اور ہاتھی کو کھینچ لیں. چنانچہ وہ جتنے لوگ تھے شاید ہزار سے کوئی زیادہ ہی ہوں گے, سب نے خوب زور لگایا. جب فل زور لگا رہے تھے ہاتھی نے چلنا شروع کیا اور سب کو گھسیٹ کے لے کے چلے. اس دن ہمیں احساس ہوا یا اللہ ہاتھی کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے, ایک ہزار مرد اور عورت کو ایسے گھسیٹ لیا اس نے جیسے کوئی چیز ہی نہیں تھی. تو اصل میں انہوں نے اس کو ٹرین ہی ایسے کیا تھا کہ تم نے بارہ قدم پیچھے ہٹنا ہے اور تیرہواں قدم تم نے سب کو گھسیٹ کے لے کے جانا ہے. تو ہاتھی کو اللہ نے بہت طاقت دی ہے, حتیٰ کہ اگر ایک دو شیر بھی اس کے اوپر حملہ کرے نا تو ان کو پانچ پانچ گھنٹے گزر جاتے ہیں, وہ ہاتھی کو زمین پہ نہیں گرا پاتے. پانچ پانچ گھنٹے شیر دو ایک وقت میں ہمت کرتے ہیں مگر ہاتھی کو نہیں گرا سکتے, اتنی طاقت اللہ نے دی ہے. تو مفسرین نے لکھا کہ چونکہ ہاتھی میں طاقت بہت تھی جانوروں میں سب سے زیادہ, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تم طاقتور جانور کو لے کے آئے ہو, میں جانوروں میں سے جو سب سے کمزور جانور ہے نا چڑیا چھوٹا سا پرندہ, میں اس کے مقابلے میں اس کو لاتا ہوں اور کبھی کے مقابلے میں کمزور سے کبھی کو مروا کے دکھاتا ہوں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیجا کہ پرندوں سے ہاتھیوں کو مروا دو. یہ جواب بھی بہت اچھا ہے لیکن بعض مفسرین نے اس کا ایک عجیب تحقیقی جواب لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اصل وجہ یہ تھی کہ ابرہہ چلا تھا اللہ تعالی کے گھر کو جو عزت والا تھا مٹانے کے لیے, اور یمن میں ایک ایسا گھر جس کی کوئی عزت نہیں تھی اس کو عزت دلانے کے لیے, تو گویا یہ ترتیب کو الٹنے کے لیے چلا تھا کہ عزت والے گھر کو مٹا دے اور جس کی کوئی عزت نہیں اس کو عزت دلا دے. تو ترتیب کو بدلنے کی نیت سے چلا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا من جنس العمل, جیسا معاملہ ہوتا ہے ویسی اس کی جزا ہوتی ہے. رب کریم نے فرمایا ابرہ تو میری بنائی ہوئی ترتیب کو بدلنے الٹا کرنے کے لیے چلا ہے, چلے آج بھی میں بھی ترتیب الٹ دیتا ہوں. عام ترتیب تو یہ ہے انسان صیاد ہوتا ہے, پرندے اس کا سیر شکار ہوتے ہیں, مگر آج میں ترتیب یوں بدل رہا ہوں کہ آج صیاد پرندے بنیں گے اور انسان ان کا سیر بنے گا. لہذا پرندوں نے کنکریاں پھینکی اور وہ انسانوں کو آ کے لگیں اور اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دیا. تو اللہ رب العزت نے ابرہہ کو برباد کیا اور بیت اللہ کو اللہ نے محفوظ فرما لیا. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہمارا گھر یہ بھی اللہ کا گھر ہے دل ہمارا, اور شیطان ابرہہ کی مثال ہے, اور یہ ابرہہ چاہتا ہے کہ اس گھر پہ یہ قبضہ کر لے. تو اب اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے کہ دیکھو بھائی اب میرے گھر کی حفاظت تم نے کرنی ہے. تو بھائی ہم کیسے کریں؟ انہوں نے کہا یہ جو تحلیل ہے نا لا الہ الا اللہ, یہ اسی طرح شیطان کے اوپر پڑتی ہے جس طرح لوگوں کے اوپر کنکریاں پڑی تھیں. یہ تیر ہیں جو ہم چلا سکتے ہیں, تو ہم لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائیں, شیطان اس گھر کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا اور ہم اس گھر کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب دیکھیں جو مسجد ہے اس کو تو ہم سب صاف پاک رکھتے ہیں, یہ دل بھی تو مسجد کی مانند ہے, اس کو ہم صاف کیوں نہیں رکھتے؟ دل میں دیکھیں تو دنیا جہان کا گند ہم نے دل میں بھرا ہوا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. عورت گھر کو صاف کرتی ہے, پوچھے بھائی اتنی محنت کیوں کر رہی ہو؟ کہے گی جی میرا خامد آئے گا نا تو گھر صاف نہ ہوا تو وہ مجھ سے ناراض ہوگا. اگر خامد کو خوش کرنے کے لیے بیوی روزانہ ایک دو گھنٹے لگاتی ہے گھر کو صاف کرنے کے لیے, کیا ہم اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے روزانہ اپنے دل کو صاف کرنے پہ ایک دو گھنٹے نہیں صرف کر سکتے؟ ہمیں بھی صرف کرنے چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے اپنے دل کو صاف کرنا, اس کے اندر گناہوں کا نام و نشان نہ رہے, باطنی بیماری کا نام و نشان نہ رہے, یہ دل صاف پاک ہو جائے, پھر اللہ رب العزت کی محبت نسبت کا نور اس دل کے اندر آتا ہے. صاف کرنا شرط ہے, جب تک یہ دل اغیار سے خالی نہیں ہوگا اس کے اندر اللہ کی محبت نہیں آئے گی. غیر سے خالی کرنا ضروری. بھئی دیکھیں اگر کسی بندے کے گھر میں کوئی غیر محرم آ جائے تو اس کو کتنا غصہ آتا ہے کہ اس کو کیسے جرأت ہوئی یہ میرے گھر میں آ جائے. یہ شیطان بھی اسی طرح ہے, اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اس شیطان کا میرے بندے کے دل کے اوپر قبضہ ہو, اور ہم الٹے سیدھی سوچوں میں لگ کے شیطان کو بھرپور موقع دیتے ہیں کہ تم ہمارے دل پر قبضہ جماؤ جتنا جما سکتے ہو. یہ ہماری غفلت ہے, کوتاہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دل کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اب ایک چیز اور ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وقتی ہوتی ہیں, جیسے ایک آدمی کو غصہ آیا شدید, اس نے کچھ الفاظ بولے پھر چپ ہو گیا غصہ ختم ہو گیا, یہ بھی بری چیز ہے, مگر اس کا اثر باقی نہ رہا تو اس کا نقصان ذرا کم ہے. ایک یہ ہے کہ انسان کے دل میں غصہ آیا جو شدید تو نہیں تھا, اس کو کہتے ہیں کینہ, میٹھا غصہ, کہ دیکھنے میں تو غصہ اتنا شدید نہیں ہے لیکن وہ لہ رہ لمبا گیا, نکلتا نہیں ہے, دل میں بس جاتا ہے آ کے. عام طور پہ مردوں کا غصہ شدید ہوتا ہے, بڑ بڑ کر کے ہاتھ اٹھا کے دو لگا کے ختم, لیکن عورتیں کر کچھ نہیں سکتی, مرد ہاتھ چلاتا ہے عورتیں زبان چلاتی ہیں, تو وہ کیا کرتی ہیں کہ دل میں بات کو رکھ لیتی ہیں اور ان کا غصہ دل میں مستقل رہتا ہے. اس کو کینہ کہتے ہیں, اور یہ کینہ انسان کے دل کو ظلمت سے بھر دیتا ہے. اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنے دل کو کینے سے خالی کر لیں. یہ مستقل اثر رہنا کسی گناہ کا دل میں یہ برا ہے. دیکھیں ایک بات سمجھیں, پانی میں گرنے سے انسان نہیں ڈوبتا, پانی میں گرنے سے انسان نہیں ڈوبتا, پانی میں گر کر پڑے رہنے سے ڈوبتا ہے. جو گرا نکل گیا وہ بچ گیا, جو گر کے پڑا رہا وہ ڈوب گیا. اسی طرح دل کے اندر کسی وقت کسی بات پہ غصے کا آ جانا, اس سے دل میلا نہیں ہوتا, یہ فطرت ہے انسان کی, لیکن وہ غصہ دل میں آئے اور ٹک جائے یہ دل کو جو ہے وہ کالا کر دیتا ہے. اس لیے یہ کینہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. جو لوگ جنت میں جائیں گے اللہ ان کے دلوں کو کینوں سے بالکل خالی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جنت میں جو لوگ ہوں گے ان کے دل میں غل نہیں ہوگا، وہ بیٹھے ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، دل ایک دوسرے سے بالکل صاف ہوں گے، مستقل دل میں کسی گناہ کا اثر رہنا یہ برا ہوتا ہے. چنانچہ ایک ماہر نفسیات آدمی لیکچر دے رہا تھا، اس نے پانی کا ایک گلاس اٹھایا جو آدھا بھرا ہوا تھا، اس نے لوگوں کو کہا کہ بھئی بتاؤ یہ آدھا گلاس جو پانی کا بھرا ہوا ہے اس کو اٹھانا مشکل ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر اس کو 24 گھنٹے مجھے اٹھانا پڑے تو؟ بڑا مشکل ہے جی، 24 گھنٹے کون اس گلاس کو اٹھا سکتا ہے، اس کا وزن تھوڑا بھی ہوگا تو بھی انسان کا ہاتھ تھک جائے گا 24 گھنٹے اٹھا کے. اس نے کہا یہی فرق ہے کہ انسان کے دل میں کچھ کیفیت آتی ہے گزر جاتی ہے، وہ نہیں مشکل ہوتی، مشکل وہ ہوتی ہے کہ جو مستقل جم جاتی ہے اس کو اٹھانا پڑ جاتا ہے. تو یہ جو کینہ ہے نا یہ دل میں جم جاتا ہے، نکلتا نہیں ہے، اس لیے یہ زیادہ نقصان دہ ہے. کینہ کیوں ہوتا ہے؟ انسان کی ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوتی، کوئی انسان کی امیدوں کو توڑتا ہے، دشمنی کرتا ہے، ناجائز نقصان پہنچاتا ہے، تو دل میں رنجش آتی ہے. اب رنجش آئے تو بھئی رنجش کو ختم کر دینا چاہیے، بھول جانا چاہیے، لیکن کچھ لوگ بھولتے نہیں ہیں اور یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے. اللہ فرماتے ہیں دیکھو میں کتنا معاف کرنے والا ہوں، لوگ کتنے بڑے بڑے جرم کرتے ہیں میرے پاس آتے ہیں میں معاف کر دیتا ہوں. تو میرے بندو تم بھی میری صفات کو اپناؤ نا، تخلقوا باخلاق اللہ، تم بھی دوسرے بندے کو معاف کرنا سیکھو. ہم معاف نہیں کرتے، دل میں گرج رکھتے ہیں. یہ جو دل کی گرج ہے یہ کینہ کہلاتی ہے اور یہ کبائر میں سے ہے. اس سے ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ضروری ہے. جنتیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ، کہ جنت میں تکیے لگے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے دلوں سے اللہ نے غل کو نکال دیا ہوگا، دل بالکل صاف شفاف ہوں گے. جیسے شیشے کا برتن چمکتا ہے اس طرح ان کے دل چمک رہے ہوں گے. حدیث مبارکہ ہے، قیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الناس افضل، انسانوں میں افضل بندہ کون سا ہے، مرتبے میں اعلی بندہ افضل بندہ کون ہے؟ قال کل محموم القلب صدوق اللسان، کہ محموم القلب اور صدوق اللسان. پوچھنے والوں نے پھر پوچھا قالو صدوق اللسان نعرفہ، اے اللہ کے نبی اسلام زبان سے سچ بولنے والا وہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ کون ہوتا ہے، یہ مخموم القلب کیا ہے؟ فما مخموم القلب؟ قال نبی علیہ السلام نے فرمایا هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، یہ وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر جس کا دل بالکل صاف پاک ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی حسد ہوتا ہے، نہ کوئی بغض ہوتا ہے، اور نہ اس میں گناہ کا کوئی اثر ہوتا ہے، ایسے دل کو مخموم القلب کہتے ہیں. یہ بندہ جو ہے اس کے دل کو مخموم القلب کہا جائے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بندے کو پسند فرمایا کہ جس کے دل میں گناہوں کا اثر نہ رہے، کیا بھی تو توبہ کر کے دھو لے اپنے دل کو، دل کو صاف رکھے. اور اگر اس قسم کی چیز ہے کہ کسی کے بارے میں دل کے اندر بوجھ آ گیا تو اس کو بھی ختم کرے. یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا دل دے دے کہ بندہ دوسرے کو جلدی معاف کر دے. یہ صفت بچوں میں ہوتی ہے، آپ دیکھیں تھوڑی دیر کھیلیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، جھگڑ پڑیں گے، خوب مارے پیٹیں گے، روئیں گے، اور مار پیٹ سے ان کے جو بڑے ہوں گے نا آپس میں ان کے جھگڑے ہو جائیں گے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہی بچے پھر آپس میں کھیل رہے ہوں گے. تو اللہ نے اس کی میموری ان کی ایسی بنا دی ہے کہ بس تھوڑی دیر بات رہتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی میموری ہمیں بھی دے دے کہ اس قسم کے معاملات اگر کوئی ذہن میں آئے بھی تو ذہن فوراً بھول جائے، اس کو یاد ہی نہ رہے. ایک دو مرتبہ ہمیں جنگل جانے کا موقع ملا تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہرن ہے امپالا یہ بیچارے رات کو بیٹھے ہوتے ہیں اور اچانک کہیں سے شیر آ کے حملہ کرتا ہے اور کسی ایک کو کاٹ کے کھا لیتا ہے. تو مستقل میرے ذہن میں ایک سوال رہتا تھا کہ یہ بیچارے تو رات کو آرام کی نیند سو بھی نہیں سکتے ہوں گے, ہر وقت خوف. اور واقعی وہ کئی دفعہ تو بیٹھ کے نہیں سوتے, کھڑے ہو کے سوتے ہیں تاکہ اگر کوئی خطرہ محسوس ہو تو جلدی بھاگ سکیں. تو میں ہمیشہ سوچتا تھا یا اللہ آپ نے ہم پر کتنا احسان فرمایا کہ ہم بستروں پر کتنی مزے کی نیند لیٹ کے سوتے ہیں. کوئی خطرہ ہوتا ہے ہمیں کہ اٹھ کے بھاگیں؟ نہیں ہوتا, ہم پرسکون نیند سوتے ہیں. ان جانوروں کی نیند کیسی ہے کہ یہ کھڑے بھی ہیں اور ڈر بھی ہے کہ کہیں سے کوئی شیر نہ آ جائے چھپ کے اور ہماری تو جان کا خطرہ, تو ان کی تو نیند ہی نہیں پوری ہوتی ہوگی. ایک سال تقریباً یہ خیال ذہن میں بار بار آتا رہا کہ ان بیچاروں کی نیند کیسے پوری ہوتی ہوگی. پھر ایک دفعہ ایک گائیڈ تھا جو تجربہ کار تھا, جانوروں کے بارے میں بہت جانتا تھا, اس سے میں نے یہ کوشچن پوچھا کہ بھئی ان کی نیند کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ان کو ہر وقت جان کا خطرہ کہ بھئی کسی وقت بھی شیر آ سکتا ہے قریب سے. اس نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی میموری کا جو ٹائم ہے نا وہ 10 منٹ بنایا ہے. اگر شیر حملہ بھی کر دے تو ان کے ذہن میں شیر کا خطرہ آ جاتا ہے, اگزیکٹ 10 منٹ کے اندر وہ واش ہو جاتا ہے, یہ پھر نارمل ہو جاتے ہیں, اس کو بھول جاتے ہیں, پھر نارمل زندگی گزارتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے کرم کیا کہ ان کی میموری کو واش کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ کرے کہ ہمارے دل کی بھی کیفیت ایسی ہو جائے, اول تو اس میں کینہ حسد آئے نہیں, اور آئے تو یہ دھل جائے فوراً, بچوں کی طرح ہماری کیفیت ہو کہ بس ہم فوراً بات کو بھول جایا کریں. یہ جو ہوتا ہے نا دل میں دشمنی کو بٹھا لینا, بغض عناد اس کو بٹھا لینا اور پوری زندگی دل میں اس کی مخالفت رکھ لینا, یہ اللہ کو ناپسند ہے, ایسا دل اللہ کو پسند نہیں ہے, اس کو کینہ کہتے ہیں اور یہ انسان کے جہنم میں جانے کا سبب ہے. چنانچہ ایک حدیث مبارکہ ہے, ذرا توجہ سے سنیے, سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھنا, حدیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے. وجہ کیا ہے کہ سوموار اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھولتے ہیں. تو فرمایا کہ بندے روزہ رکھیں گے, افطاری میں دعا مانگیں گے تو جنت کے دروازے تو ہم نے کھولے ہی ہوں گے, ہم ان کے لیے جنت کے فیصلے کر دیں گے. چنانچہ فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس, سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا, اور اس دن ہر بندے کو بخش دیا جاتا ہے جو شرک نہیں کرتا. شرک نہ کرنے سے کیا مراد؟ کہ بتوں کی پرش کرنے والا مشرک ہو یا نفس کی پوجا کرنے والا مشرک ہو, شرک جلی یا شرک خفی, کوئی شرک کرنے والا جو مشرک ہوگا اس کی مغفرت نہیں ہوگی, اور جو شرک سے پاک بندہ ہوگا اللہ ہر اس بندے کی مغفرت کر دیتے ہیں. الا رجلا, سوائے اس بندے کے, کانت بینہ وبینہ اخیہ شہناو, جس بندے اور اس کے کسی بھائی کے درمیان آپس میں شکر رنجی ہوتی ہے, ان دونوں کی اللہ مغفرت نہیں کرتے. فیقال انذروا ھذین حتی یصطلحا, اللہ فرماتے ہیں انذروا, ذرا اس کو موقوف کر دو, ڈیفر کر دو, ڈیلے کر دو ان کے فیصلے کو جب تک یہ آپس میں سلو نہیں کر لیتے. تو جب تک وہ بندے آپس میں سلو نہیں کر لیتے اللہ ان کے جنت میں جانے کا فیصلہ ہی نہیں فرماتے. اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے چند بندوں کے. اب ذرا سوچئے کہ شب قدر میں جب اللہ کی رحمتیں اتنے جوش میں ہوتی ہیں, اس وقت بھی اگر کسی بندے کی بخشش نہ ہو تو وہ کتنا کم نصیب بندہ ہے. تو کس کی بخشش نہیں ہوتی؟ ایک شرابی کی, دوسرا جو والدین کا نافرمان ہو, اور تیسرا فرمایا کہ جس کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کی نہ ہو اس بندے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. اب اگر ہمارے دل میں رنجش ہے کسی کے بارے میں تو ہم بھلے رو رو کے دعائیں مانگتے رہیں, ہم نے تو دروازے کو خود بند کیا ہوا ہے. اس لیے اپنے دل کو ان تمام چیزوں سے صاف کر لینا یہ انسان کے لیے ضروری ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا دبا الیکم داء الامم، کہ میں تمہیں جو امتوں کی جو بیماری ہے نا، جو آہستہ آہستہ چل کے آتی ہے، دبا دابا چلنے والا جانور جو ہوتا ہے آہستہ آہستہ چلنے والا، یہ وہ بیماری ہے جو آہستہ آہستہ قوموں کے دلوں میں آ جاتی ہے. فرمایا میں تمہیں اس کی نشاندہی کر دوں، الحسد والبغضاء ہی الحالکا، حسد اور کینہ یہ حلق کر دینے والی چیز ہے. حالکا، حلق کہتے ہیں جب ہم اپنے سر کے بالوں کو شیو کر لیتے ہیں نا، تو اس کو حلق کہتے ہیں، اور اگر کینچی سے کاٹتے ہیں تو اس کو قصر کہتے ہیں. یہ حالکا ہیں. اور پھر آگے فرمایا لا اقول تحلق الشعری، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو صاف کر دیتی ہیں، ولیکن تحلق الدین، یہ بندے کے دین کی شیو کر کے رکھ دیتی ہیں، یعنی دین ہی انسان کا ختم ہو جاتا ہے. جیسے سر کے بال نہیں رہتے شیو کرنے کے بعد، جس کے دل میں کینہ آ جائے اس بندے کا دین ہی باقی نہیں بچتا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، اور اخیر تک فرمایا وکونوا عباد اللہ اخوانا. اس لیے جو غصے والے مرد ہوتے ہیں اور بات بات پہ بچوں کو ڈانٹتے ہیں، بیوی کو ڈانٹتے ہیں، تو تجربہ یہ ہے کہ بیوی بچوں کے دل میں اس کے بارے میں کینہ آ جاتا ہے، یہ فطری چیز ہے. کثرت العتاب توجب البغضاء، زیادہ غصہ کرنا اس سے لوگوں کے دل میں بغض آ جاتا ہے. فرمایا البغض یوم القلب ویطفئ نور العبادہ، کہ بغض انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، اندھا کر دیتا ہے، اور نور عبادت کو بجھا دیتا ہے. تو ہمارے دل میں کینہ آئے گا تو عبادت کا نور بجھ جائے گا، زندہ دل مردہ ہو جائے گا، بینا دل اندھا ہو جائے گا. چنانچہ ایک مرتبہ کسی ام المومنین نے کھانا بھیجا تو سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیرت آ گئی، میری باری کا دن ہے تو کوئی اور کھانا پکا کے کیوں بھیج رہا ہے. انہوں نے کھانا بے دلی سے جو پکڑا تو پیالہ گرا اور پیالہ ٹوٹ گیا، کھانا نیچے گر گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لانے والے کو تو کہہ دیا غارت امو کی، تیری ماں کو غیرت آ گئی تھی. لیکن پھر نبی علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا ما لکی یا عائشہ تو اغیرت، اے عائشہ کیا تجھے غیرت آ گئی تھی؟ فقل، تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے جواب دیا وما لی لا یغار مثلی علی مثلک، کیا ہے میرے جیسی آپ جیسے کے لیے غیرت نہ کرے تو اور کیا کرے. سبحان اللہ، یہ محبت کا اظہار تھا کہ ام المومنین کو نبی علیہ السلام سے کتنی محبت تھی، وہ اپنی باری کے دن میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں چاہتی تھی کسی کی. چنانچہ بغض اور کینہ سے بچنے کے اسباب کیا ہیں؟ پہلی بات کہ اگر کوئی انسان کے ساتھ برائی کرے تو دفع السیئت بالحسنہ سی، ہمیں چاہیے کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ دھکیلیں، یعنی برائی کے جواب میں ہم اچھائی دیں. چنانچہ سری سکتے احمد اللہ علیہ کی ایک حکایت ہے کہ جا رہے تھے سفر پہ، تھک گئے تو درخت کے نیچے سو گئے. جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ درخت میں سے آواز آ رہی تھی یا سری کن مثلی، اے سری تو میرے جیسا ہو جا. تو سری سکتے رحمۃ اللہ بڑے حیران، یہ درخت مجھے کہہ رہا ہے. تو انہوں نے پوچھا کیف اکون مثلک، اے درخت میں تیرے جیسا کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو درخت سے آواز آئی کہ ان الذین یرموننی بالاحجار فارموہم بالاثمار،
کہ جو لوگ میری طرف پتھر پھینکتے ہیں میں ان لوگوں کی طرف اپنے پھل لوٹاتا ہوں، تو بھی میرے جیسا ہو جا. تو ایک درخت اگر ایسا ہے کہ پتھر مارنے والوں کو پھل لوٹاتا ہے، کیا ہم ایک درخت جیسے بھی نہیں بن سکتے؟ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں تو اس سے بہتر بننے کی ضرورت ہے. دوسرا، ایمان کا جو نور ہوتا ہے وہ بغض کو ختم کر دیتا ہے. تیسرا، علم نافع جو ہوتا ہے اس کا نور بغض کو ختم کر دیتا ہے. چوتھا، ترک فضول النظر والکلام، فضول نظر کو کنٹرول کر لینا اور فضول کلامی سے کنٹرول کر لینا، اس سے بھی انسان کا بغض ختم ہو جاتا ہے. اور انسان کو چاہیے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے. آج ہمارا معاملہ الٹ ہے، ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں اور دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو. چنانچہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنا کچھ دیا ہو ہم کہتے ہیں جی فلاں کو تو اتنا اس سے بھی زیادہ دیا ہے، ان کی مثالیں دیتے ہیں، اور جہاں دین کا معاملہ آتا ہے وہاں اپنے سے نیچے والوں کو. کوئی خاوند بیوی کو کہہ دے کہ آپ نے نماز میں کیوں سستی کی، پڑھ لیتی، کہے گی اپنی بہن کو تو جا کے بتا، وہ بھی تو نہیں پڑھتی نماز. اپنے سے نیچے والوں پر نظر. تو اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو دین میں اوپر والے پہ نظر رکھے، دنیا میں اپنے سے نیچے والے پہ. پھر جس بندے کو اللہ پہ اعتماد ہوتا ہے اس کے دل سے بغض جلدی ختم ہو جاتا ہے. پھر نومی چیز، افشاء السلام. جن لوگوں کو سلام کرنے کی عادت ہوتی ہے، کثرت سے سلام کرتے ہیں، ان کے بھی بارے میں لوگوں کے دلوں میں بغض کم ہوتا ہے. پھر الہدیۃ تجلب المحبۃ، یہ جو ہدیہ پیش کرنا ہوتا ہے نا، ہدیہ تحفہ پیش کرنا، یہ سنت عمل ہے، اس سے دلوں میں محبت آتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تہادو تہابو، تم ہدیے دو اس سے دلوں میں محبتیں پیدا ہوں گی. اور الصدقہ والاحسان، اللہ کے راستے میں صدقہ دینے سے بھی انسان کے دل سے بغض اور کینہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ بغض اور کینہ اللہ کا عذاب ہے اور صدقہ دینے سے عذاب ٹلتا ہے، عذاب سے نجات ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ پھر بندے کے دل کو صاف کر دیتے ہیں، کینہ وغیرہ نکال دیتے ہیں. چنانچہ فرمایا المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، وہ بندہ جو لوگوں کے ساتھ میل جول کرے اور ان کی ایذا پر صبر کرے. اعظم اجرا من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم، وہ اس بندے سے زیادہ اجر پاتا ہے جو نہ لوگوں سے ملتا ہے نہ ان کی ایذا پہ صبر کرتا ہے. جب بھی دل میں ایسی کیفیت ہو کسی کے بارے میں، تو بات چیت کر کے اس کیفیت کو ختم کر لینا چاہیے. خامخواہ دل کے اندر اس قسم کی کیفیت کا رکھنا انسان کے لیے رحمتوں سے محروم ہونے کا سبب ہوتا ہے. فارسی کا شعر ہے، کفر است در طریقت ما کی نہ داشتن، کہ ہماری طریقت کے اندر دل میں کینہ رکھنا یہ کفر ہے. آئین ماست سینہ چوں آئینہ داستن، میرا آئین یہ ہے کہ سینے کو آئینے کی طرح چمکا دینا چاہیے، سینے پہ گناہوں کے دبے نہیں ہونے چاہیے، ایسی بیماریاں نہیں ہونی چاہیے. کفرست در طریقت ما کینہ داشتن، آئین ماست سینہ چوں آئینہ داشتن. چنانچہ کینہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ بدلہ تو نہ لے سکے اور دل میں کسی کے بارے میں غصہ رکھ لے، بغض رکھ لے، اس کو کینہ کہتے ہیں. چنانچہ کینہ کی جو پہچان ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے کہ ہمارے دل میں کینہ ہے؟ ایک ہوتا ہے انقباض، کہ کوئی بندہ تکلیف پہنچائے اور اس کی وجہ سے دل اتنا برا ہو کہ اس کو ملنے کو دل نہ کرے، یہ انقباض جائز ہے، یہ فطرت ہے انسان کی، جس سے رنج پہنچتا ہے اس کو ملنے کو دل نہیں کرتا۔ تو اگر ایسی کیفیت ہے کہ رنج کی وجہ سے ملنے کو دل نہیں کرتا، صرف سلام دعا تک معاملہ ہے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر یہ معاملہ اس سے بڑھ کر دشمنی تک آ جائے اور انسان اس بندے کا برا چاہے، تو یہ کینہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ دوسرے بندے کو مصیبت پہنچے تو اس بندے کو خوشی ہوتی ہے، یہ کینے کی پہچان علامت ہے۔ جس کے بارے میں کینہ ہونا، اس کو کوئی برائی پہنچے، تکلیف پہنچے، تو اس پر دل خوش ہوتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو فلاں نعمت ہے نا، وہ چھن جائے، نعمت کا زوال ہو جائے۔ اور وہ بندہ اگر تعلق جوڑنے کی بھی کوشش کرے تو بندہ اسے تعلق نہیں جوڑتا، یہ بھی کینے کی نشانی ہے، اور بندہ اس کو ذلیل و رسوا سمجھے۔ اور اس کی بات اگر کہیں کرنی ہو تو ہنسی مذاق تمسخر میں اس کی بات کرے، اس کی بات کا مذاق اڑائے۔ اور اس کے جو حقوق ہیں شریعت میں، ان کو ادا نہ کرے، اس میں کوتاہی کرے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے تو نبی علیہ السلام نے اس کو دور سے دیکھ کے فرمایا، جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے۔ وہ صحابی تھے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جب صحابہ نے سنا تو وہ بڑے حیران کہ لسان نبوت سے دنیا میں ان کو جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ تو صحابہ تو ایسی باتوں میں پھر فوراً پتہ کرنا چاہتے تھے کہ کس عمل پر یہ بشارت ملی، تاکہ ہم بھی وہ عمل کر سکیں۔ چنانچہ دوسرے دن پھر اسی طرح ہوا، نبی علیہ السلام تشریف فرماتے، وہ صحابی آ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ دیکھو جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے۔ ایک صحابی تھے عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، وہ مجلس میں سے اٹھے اور سعد ابن ابی وقاص کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میرا کوئی گھر میں مسئلہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دو دن ذرا الگ رہوں، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ میں دو تین دن آپ کا مہمان بن جاؤں؟ ان کا بہت اچھا، چنانچہ یہ ان کے ساتھ چلے گئے۔ اب ان کے ہاں جو تین دن رہے، تو تین دن میں یہ ان کے اعمال کو بڑے غور سے دیکھتے رہے کہ کون سا کوئی خاص عمل کرتے ہیں، مگر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو سب کرتے ہیں اتنے ہی اعمال ان کے ہیں، کوئی انوکھی عبادت رات کو بھی نہیں، دن میں بھی نہیں، نمازوں کا اہتمام ہے، تہجد پڑھتے ہیں، جتنا باقی تلاوت کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں۔ یعنی جو صحابہ کی ایک معمول کی زندگی تھی نا، وہی زندگی ان کی تھی، کوئی انوکھی چیز نظر نہیں آئی۔ تو تیسرے دن پھر انہوں نے بات ہی کھول دی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہ کے آپ کے عمل کو دیکھنا چاہتا تھا، جس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ آپ جنتی ہیں، تو آپ مجھے خود ہی بتا دیں کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ بشارت دنیا میں مل گئی۔ تو سعد ابن وقاص اللہ نے فرمایا کہ میرے باقی عمل تو سارے عام دوستوں جیسے ہی ہیں، ہاں ایک چیز میرے پاس خاص ہے۔ ان کا وہ کیا؟ کہنے لگے کہ جب رات کو میں سونے کے لیے بستر پہ لیٹتا ہوں تو میرے دل میں کسی کے بارے میں رنجش ہوتی ہے، میں سب کو معاف کر کے صاف سینے کو رات کو لے کے سوتا ہوں۔ ان کا یہ عمل ہے جس وجہ سے آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی۔ تو ہم بھی اس کو معمول بنائیں کہ جب رات کو لیٹنے لگیں تو دل میں اگر کسی کے بارے میں رنجش ہے بھی صحیح، تو اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ خود بھی معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اور جو بندہ کسی کو معاف کرے اللہ اس کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ تو اپنے دل کو صاف رکھیے کینے سے، اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بخشش نصیب ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں ہوتا، یہ میری سنت ہے، اور جو شخص میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح اکٹھا ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں اکٹھی ہوتی ہیں۔ تو سینے میں کسی کے بارے میں رنجش نہ رکھیں. زیادتی بھی کسی نے کی ہے تو اللہ کے لیے معاف کر دیں. والعافین عن الناس, انسانوں کو معاف کر دینے والے. تو آج کے اس درس میں ہم یہ عہد کریں کہ دل میں اگر کسی کے بارے میں رنجش ہے بھی صحیح تو بس اللہ کے لیے معاف کر دیں, اور اس کے بدلے اللہ سے ہم بخشش چاہیں کہ اس کے بدلے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے, اور اپنے دل کو کینے سے محفوظ فرما لیں, اور اس کے لیے دعائیں بھی مانگیں. انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا. کئی لوگ زبان سے تو کہہ دیتے ہیں معاف کر دیا, دل کی کیفیت ان کی ٹھیک نہیں ہوتی. اکثر و بیشتر بیوی سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو خاوند کہہ تو دیتا ہے میں نے معاف کر دیا, لیکن دو سال تین سال بعد بھی اس کو تانے دے رہا ہوتا ہے اسی کے. بھئی معاف کیا کیا اگر دو تین سال بعد بھی اسی گناہ کے تانے دے رہے ہو. تو اس لیے یہ کینہ اللہ ہی دل سے نکالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے دلوں کو کینے سے پاک صاف فرما دے اور ہمیں صاف سینہ عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.